آخر کار یوسف علیہ السلام، اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، یعنی وہ عورت اور یوسف آگے پیچھے بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جان بچانے کے لیے بھاگے، تو عورت پیچھے بھاگی اور پیچھے سے قمیض پکڑا تو پیچھے سے پھٹ گیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، اسے دیکھتے ہی عورت نے پہنترا بدل لیا، کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. اسی وقت الزام لگا دیا، یہ تھی اس کی محبت. یہ محبت نہیں تھی، یہ لسٹ تھا، صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا مقصود تھا. محبت اس سے آگے کا درجہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم نہیں رکھتا. محبت انسان کو قربانی سکھاتی ہے. جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچے سے مطالبہ نہیں کرتی، وہ بچے سے بہت کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتی، وہ قربانی کرتی ہے. شوہر اور بیوی کے بھی باہم محبت وہی اصل محبت ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا خیال رکھتے ہیں، جس میں انہیں صرف اپنے مطلب اور اپنے مقصد کی بات یاد نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی خیر خواہی ہوتی. اور اگر یہ جذبہ دونوں کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی مشکل مشکل ہی نہ رہے. مشکلات اس وقت آتی ہیں جب ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں کہ میرا حق، میرا حق اور میرا مقام جو اللہ نے مجھے دیا، بس وہ مجھے ملنا چاہیے. دوسرے کو اس کا حق مل رہا ہے یا نہیں یہ میرا بزنس نہیں. لڑائی اور جھگڑا، اختلافات اور تعلقات کی خرابی صرف ایسی ہی جگہ پر ہوتی ہے جہاں ہر فریق اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، اور ذمہ داریاں ادا کرنے کا نہیں سوچتا. لیکن جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کی توجہ فرائض کی طرف ہوتی. بہرحال اس نے فوراً دیر اینڈ دین یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا اور ساتھ ہی سزا بھی سجیسٹ کر دی. کہنے لگی اس کے سوا اس کی سزا کیا ہو سکتی کہ وہ قید کیا جائے. اب یہ دل میں ڈال دی بات کہ یوسف کو قید کرنا چاہیے، جو بالآخر پھر ہو کر رہی، یا اسے سخت سزا دی جائے. یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، بس اپنا دفاع کیا مختصر الفاظ میں. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، سرکمسٹینشل ایویڈنس، کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا. اس کا مطلب ہے کہ مرد جان بچانا چاہ رہا تھا اور عورت پیچھے سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یہ کس کا قول تھا؟ اس عورت کے شوہر کا. یوسف اس معاملے سے درگزر کر، وہ بےچارہ بھی بیوی کے ہاتھوں مجبور، جیسے یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے معاملے میں، جبکہ وہ اتنا بڑا جرم کر کے آئے تھے بھائی کو چھوڑ کر، صبر کر گئے، درگزر کر لیا، خاموشی اختیار کر لی. اسی طرح یہاں بھی اس بھلے مانس انسان نے جب دیکھا کہ بیوی اس قدر شر پسند ہے تو کیا کیا؟ درگزر کر گئے، اور یوسف سے بھی کہا تم بھی درگزر کرو. کیونکہ بعض تعلقات اور بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان دوسرے کی برائی کو جانتا بھی ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں اگر ہمیں پتا ہو ہمارے شوہر بہت برا کام کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں. بعض اوقات شک ہوتا ہے، بعض اوقات یقین بھی ہوتا ہے. تو واقعی جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو، چاہے اولاد اور والدین، یا شوہر اور بیوی، ان کو بعض اوقات انسان پبلک تک نہیں لے جا سکتا، وہاں سے جا کے سزا نہیں دلوا سکتا، کسی اور کے ذریعے حقوق نہیں لے سکتا. ان معاملوں میں درگزر سے ہی کام لیا جا سکتا ہے اگر انسان گھر بسانا چاہے، نہیں تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اپنی نیچر سے باز نہیں آتے، اور انسان باقی ساری خوبیوں کو چھوڑ کر اگر ان کی اسی ایک برائی پر ہی نظر رکھے تو پھر انسان اپنے آپ کو ہی دکھ دیتا ہے، کام چلا نہیں سکتا، زندگی کی گاڑی مشکل ہو جاتی. کیونکہ بہت سے مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے نکل نہیں سکتا. تو پھر صبر جمیل ہی ہوا کرتا ہے. یوسف اس معاملے سے درگزر کر، عام حالات میں تو عورتیں درگزر کرتی ہیں، لیکن یہاں ایک شوہر بیوی کی اس حرکت پر صبر اور درگزر سے کام لے رہا ہے. اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ انکی کنتی من الخاطئین، کیونکہ تو ہی خطا کار ہے. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. معاملہ کھل گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ قصور وار کون ہے. شوہر کیا سارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ عورت کی نیت اور عورت کے دل میں فطور ہے. محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک وہ سری غلطی کر رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. شوہر بھی کہتا ہے انکی کنتی من الخاطئین. سب دنیا کہہ رہی ہے انا لا نراها فی دلال مبین، لیکن اس کے باوجود ڈٹائی آپ دیکھیں، ڈٹائی دیکھیں کہ وہ نہیں مان رہی جس کو ماننا چاہیے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی عورتوں کی، تو ان کو بلاوا بھیج دیا، ایک دعوت پہ انوائٹ کر لیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی، یعنی پھل چھری وغیرہ. پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. غلام تھے نا، کیسے نہ مانتے، مرد تھے لیکن چونکہ غلام تھے اس لیے مجبور تھے، تو سامنے آئے. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. پھل کاٹنے کی وجہ چھری ہاتھوں پہ پھر گئی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ ان ھذا الا ملک کریم، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. کس قدر گواہی، سچی گواہی ان کی نیکی کی. اب عورت کے لیے بھی گواہیاں دیکھیں، عورت کے خلاف جو جا رہی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے حق میں جو گواہی جا رہی ہے وہ بھی دیکھیں. لیکن اس کے باوجود عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بات سمجھ نہیں آتی ان کی. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بنا رہی تھی. اور ڈھٹائی سے کہتی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. یعنی کوئی بھی با حیا با عفت عورت ایسی بات نہیں کر سکتی کہ ہاں میں فلاں مرد کے پیچھے ہوں. اور یہ بات وہ دل میں نہیں کہہ رہی، بھری مجلس میں کہہ رہی ہے. تو دیکھیے، جس کو آج ہم ماڈرنزم اور جدید تہذیب کے نام پر بڑے فخر سے پیش کر رہے ہیں پورے میڈیا پر، جس کلچر کو، جن باتوں کو، وہ پہلے کی جاہلیت ہے. اس دور میں بھی یہی فتنے اور یہی خرابیاں تھیں. بے حیا ہونا ماڈرن ہونا نہیں ہے، بے حیا ہونا انسان کی انسانیت سے گرنا ہے. لیکن شیطان انسان کے لیے برائی کو کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے اور اتنا ڈھیٹ بنا دیتا ہے کہ پھر اسے کچھ بھی کہتے ہوئے بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. اب دیکھیے کہ جب کبھی میں فیس بک پہ مختلف لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں، شادی کی تصویریں، اچھی بھلی شریف گھرانوں کی نیک بچیاں، شادی کے دن کی سجی بنی آراستہ تصویریں فیس بک پہ ڈال کے پوری دنیا کے ساتھ شیئر ہو رہی تھی، اور پھر اس پر لوگوں کے بڑے تعریف والے کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی بہترین ہے، اور مبارکیں دی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پر، جو کہ اس برائی کو مزید تقویت دینا ہے اور اپریشیٹ کرنا ہے کہ بڑا اچھا کام کیا تم نے، ساری دنیا کے بیچ لا کے اس کو رکھ دیا. تو مجھے حیرت ہوتی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنی پرائیویٹ لائف، اپنے دل کے جذبات، اپنے اندر کے خیالات، اپنے ایموشنز پوری دنیا کے ساتھ، جس میں عورتیں بھی اور مرد سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور کن باتوں پہ گھنٹے گزارے جا رہے ہیں، اور کن چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی اس وقت لوگوں کے پاس اور کوئی اچھی مصروفیت نہیں سوائے اس کے کہ وہ دوسروں کی تصویریں بیٹھ کے جھانکے اور ان کے اوپر کمنٹس پاس کریں. کیونکہ ہر تصویر کے نیچے آپشن دی ہوتی کہ اس پہ کمنٹ کریں، اور پھر ہمارے ہاتھوں کو کھجلی ہو جاتی کہ کچھ تو لکھ ہی دیں. نیکی کے کام، تقوی کے کام، بھلائی اور خیر کی کوئی بات لکھنے کی توفیق نہیں، اور اگر لکھ رہے ہیں تو فضول باتیں لکھ رہے ہیں. کیسی کیسی آزمائشیں ہیں، اور اس اپنے اس عمل پر کوئی شرمندگی بھی نہیں کیونکہ حیا ہی نہیں. یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ برائی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی خیال آتا نا یہ برائی ہے تو کبھی یہ کرتے بھی نہ. لیکن بات یہی ہے نا کہ اذا لم تستحی فاسنا ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. جب حیا نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو تقوی ہی نہیں، اور جب تقویٰ نہیں تو پھر کوئی خیر و بھلائی نہیں، پھر انسان برائی میں پھسلتا چلا جاتا ہے، کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے اور کسی روک پہ رکتا نہیں، کیونکہ کوئی اور بھی اسے روکنے والا نہیں اور اس کو خود بھی احساس نہیں کہ وہ ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بھری مجلس میں، اس وقت کی مجلسیں ایسی ہوتی تھیں کہ لوگ گھروں میں بلا کے ایسی باتیں کیا کرتے تھے، کوئی اور ٹیلی ویژن اور چیزیں نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا کہ جس سے وہ پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرتے، لیکن آج یہ نجی ذاتی گھریلو مجلسوں اور پارٹیوں سے باہر نکل کے پوری دنیا کے سامنے، مائی اسپیس اور مائی وال اور فیس بک، سب کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنا چہرہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا باطن دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر حیا ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس چیز کو کوئی قانون اور کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی، صرف اندر کا حیا اور تقوی ہی کنٹرول کر سکتا ہے، وہی انسان کے ہاتھ روک سکتا ہے اور وہی انسان کی ان صلاحیتوں کو جو کسی اچھے کام میں استعمال ہونی چاہیے، یہ گھنٹے جو وہاں گزرتے ہیں کسی اچھے کام میں گزرنے چاہیے، وہ اس کام میں گزرتے ہیں۔ پھر تو بہرحال وہ سینہ زوری کے ساتھ کہتی ہے، میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ دھمکی دے رہی کہ تُو نے میری غلط بات نہیں مانی تو دیکھو تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے، بار بار قید 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 قید، ٹھیک ہے میں قید خانے چل، اگر میرے بچنے کی یہی صورت ہے تو وہیں چلا جاتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی حیا کو بچانے کے لیے قید خانے کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ کون انسان قید خانے جانا چاہے گا، بلکہ اگر کبھی گھر بھی ہمارے لیے پرزن بن جائے، قید خانہ بن جائے، تو اس پر بھی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہ نکل سکے تو گھبرا اٹھتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کہتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے میں ہی وہاں جا کے چھپ جاتا ہوں۔ چھپنا تو عورتوں کو چاہیے تھا، بچنا تو عورتوں کو چاہیے تھا، لیکن یہاں ایک شریف مرد بچ رہا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہے، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا اخلاق محفوظ رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑتی اور کڑوے کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ جہالت کیا ہے جو وہ کر رہے تھے؟ تو بے حیائی کے کام سارے دور جاہلیت کی یاد ہیں، ماڈرنزم کی نہیں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، وہ ہماری بھی سنے گا، وہ ہر دکھی دل کی سنتا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو تو اسے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ سنتا ہے، انہ ہو السمیع العلیم، اور صرف سنتا ہی نہیں، اگر کوئی نہ بھی بولے تو دیکھ کے بھی حال جانتا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين، پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی کی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ انہیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی نفس کا بھی اندازہ تھا، ان کی معصومانہ حالت کا اندازہ تھا، ان کے کرتے کی دلیل موجود تھی، شاہد کا فیصلہ موجود تھا، شوہر کا خود عورت پر الزام لگانے کی بات بھی موجود تھی، عورتوں نے بھی اس عورت ہی کو برا بھلا کہا تھا، لیکن ان ساری گواہیوں کے باوجود، اتنے سچے لیکن اس کے باوجود، پھر انہوں نے اس کو جیل بھیج دیا، کوئی الزام نہیں، سب کچھ ان کے حق میں جا رہا ہے، پھر بھی جیل جا رہے ہیں۔ بعض اوقات نہیں سمجھ آتی نا کہ کہاں ہے میری غلطی، مجھے کہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، میں تو ہر جگہ ٹھیک کر رہا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی، اس کے بعد اللہ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے اور اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل بنانا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب انسان آزمائشوں کی بھٹی میں تپتا ہے، پھر مضبوط ہوتا ہے، جب مضبوط ہوتا ہے پھر بھاری بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ انسانوں کی کمزوریوں کو اس طرح دور کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ضروری نہیں کہ بعض اوقات آپ پر اگر کوئی آزمائش آئے تو اس میں آپ کی کوئی غلطی یا قصور ہو، یا ضروری آپ نے کوئی جرم ہی کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ آزمائش آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے آپ پہ بھیج رہا ہو، کیونکہ یہ جیل خانہ ہی یوسف علیہ السلام کے دربار شاہی تک جانے کا ذریعہ بنا تھا، اور اس ٹنل سے گزرنا ہی تھا، کیونکہ اس میں سب سے کٹ کے پہلے کس سے کٹے تھے؟ والدین سے، نبوت کے گھرانے سے، اس ماحول سے۔ پھر اس کے بعد مصر آئے تو دنیاوی تعلیم حاصل کی، اب اپنے اس ماحول سے دوسرے سے بھی کٹ گئے اور بالکل تنہا ہو گئے، صرف سوائے چند قیدیوں کے اور کون تھا وہاں؟ اب تو جیلوں میں ٹیلی ویژن ہے، اخباریں ہیں، کتابیں ہیں، بہت کچھ ہے، اندر ہوتے ہوئے بھی آپ ذہنی طور پر باہر ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں تو کچھ بھی ایسا نہ تھا، وہی چار دیواری جو جیلوں کی عام طور پہ ہوتی ہے۔ سب سے کاٹ کے اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی راہ سجائی تھی، وہاں وہ دنوں تک اپنی چوائس کے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے اور خاموشی میں غور و فکر کرتے تھے، کیونکہ تنہائی بھی انسان کی روح کی غذا ہوتی ہے۔ تنہائی میں انسان کے اوپر اپنا آپ کھلتا ہے۔ جب تک لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے رویوں کے مطابق ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سارے پریشرز ہٹ جاتے ہیں، اچھے برے سب لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ بالکل تن تنہا رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی حالت پر غور کا موقع ملتا ہے۔ آپ وہ کچھ سوچ سکتے ہیں جو عام حالات میں نہیں سوچ سکتے، آپ کو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو لوگوں کی بھیڑ میں سمجھ نہیں آتی، آپ پر حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، آپ تاویل الاحادیث جانتے ہیں، پھر لوگوں کے رویے سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے، خصوصاً انسان پہ جب کوئی برا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ایک ایک شخص پہچانا جاتا ہے کون آپ کا کتنا ہمدرد ہے۔ جو محض اپنی خواہشات کی وجہ سے کسی کے اوپر بھیڑ کیے ہوئے تھے، وہ سب سے پہلے چھٹتے ہیں، وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو جھوٹے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ فوراً الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف لفاظی سے آپ اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں، صرف باتوں سے، اور آپ کو سمجھ آ بھی نہیں ہوتی کہ صرف باتیں ہیں۔ تو جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایسے جھوٹے لوگوں سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، ایسے خوش آمدی اور چاپلوسی کرنے والے لوگ سب الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہمیں کچھ توقع ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے، پھر کیا ہوتا ہے، ایک اگلی مشکل آتی ہے وہ بھی چھٹ جاتے ہیں، پھر ایک اور مشکل آتی ہے وہ جو اور قریب ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اور یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لوگوں کی بھیڑ میں آپ اللہ کے لیے خالص ہو ہی نہیں سکتے، اس کے لیے تنہائی اور جیل ضروری ہوتی ہے، اور یہی انسان کو پھر معاملہ فہمی آتی، یہی انسان کو گہری باتیں سمجھ میں آتی، یہی انسان کو انسانوں کے مختلف رویے سمجھ میں آتے۔ وہی لوگ جو کل تک چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے، وہی لوگ جو اپنی محبتوں کا یقین دلاتے تھے، وہ کہاں گئے آج؟ وہ کیوں نظر پھیر لی انہوں نے؟ کیوں ان کے دل بدل گئے؟ کیوں ان کی توجہات بدل گئی؟ کیونکہ انسان کی تو حقیقت ہی یہی ہے، اس کی تو لمٹس ہیں۔ ان لمیٹڈ محبت تو صرف اللہ سے ملا کرتی ہے، ان گنت خزانے تو صرف رب دیا کرتا ہے، اور ہم لوگوں ہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لوگوں پہ ہی تکیہ کیے رکھتے ہیں، لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں، جن کی طرف ہم لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، جب ان کی بے وفائی ہوتی ہے، جب ان کی طرف سے دل ٹوٹتا ہے، تو پھر ہمیں، پھر انسان پہ حقیقت کھلتی ہے اس دنیا کی بے ثباتی کی۔ اور اسی طرح جن سے توقعات ہوتی ہیں، جب وہ ختم ہوتی ہیں، تو دو میں سے ایک ہوتا ہے، یا اللہ انسان کے دل کو تھام لیتا ہے اور انسان کو حقائق سمجھ آنے لگتے ہیں، پردے کے پیچھے کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، یا جب انسان بے صبری کرتا ہے تو پھر انسان کا دل ٹوٹا رہتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یعنی یا نیچے جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے۔ تو جو اللہ کو تھام لیتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رسی پکڑ کر وہ اوپر چڑھنے لگتا ہے، اس کے درجے بلند ہونے لگتے ہیں، اور جو اب بھی لوگوں سے توقعات رکھتا ہے تو پھر اس کا دل روز ٹوٹتا ہے اور زیادہ ٹوٹتا ہے اور مزید ٹوٹتا ہے، اور وہ کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے جہاں وہ بالکل مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آئے چھوٹی یا بڑی تو ہم اللہ کو تھامتے اور پکارتے ہیں یا بندوں پہ توقعات رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ عموماً یہی ہوتا نا کہ ہم اپنے مسئلے لے لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ حل کریں گے، کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، صرف وہ دکھوں کو دور کر سکتا ہے۔ بندے تو خود کمزور ہیں، فقراء، واللہ هو الغنی الحمید۔ اور جب انسان کو اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، وہ تنہائیوں میں بھی مسکرا سکتا ہے، وہ تنہائیوں میں بھی خوش رہتا ہے، وہ تنہائی میں بھی مطمئن رہتا ہے، پھر وہ مثبت کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، پھر اس کی اصل صلاحیتیں باہر آتی ہیں۔ جیسے زلزلے آتے ہیں، پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو چشمے اندر سے نکلتے ہیں، انسانی زندگی میں بھی زلزلے آتے ہیں تو ہماری خیر باہر نکلتی، پھر ہمارا اصل باہر آتا ہے، وہ جو خزانہ اندر اللہ نے ہمارے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ باہر نکلنے لگتا ہے، وہ ابلنے لگتا ہے، پھر دنیا کو اس کا فیض پہنچتا ہے۔ اس لیے کسی بھی آزمائش، کسی بھی دکھ، کسی بھی پریشانی پر پریشان نہ ہو۔ ہاں آنسو بہا سکتے ہیں، اللہ کے آگے رو سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں، اسے پکاریں دن کو اور رات کو، تنہائی میں اور سامنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے دلی تعلق اللہ سے رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس جینے کی لذت بھی پائیں گے اور انشاءاللہ اگلی لذت بھی۔ اب کیا ہوتا ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ جب وہ اندر جا رہے تھے تو دو اور بھی جا رہے تھے۔ تو ہوتا ہے نا کہ جب ایک بیچ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں کچھ سلام دعا ہو جاتی ہے، ایک جیسا غم ہوتا ہے، ایک جیسے معاملے ہوتے ہیں تو ذرا تعلق زیادہ ہوتا ہے باقیوں کے نسبت۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں رکھی اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ نیکی چہرے سے نظر آتی، نیکی رویے سے نظر آتی، محسن اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، باتوں سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں، انا نراک من المحسنین، آپ کے اندر ہمیں بڑی خیر و بھلائی نظر آ رہی ہے۔ سارے لوگوں کو چھوڑ کر وہ یوسف کے پاس جاتے ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر سے کچھ ایسی وائبز آتی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا خیر خواہ ہے، کتنا مخلص ہے، اس سے کیا بات کہی جا سکتی، کتنی کی جا سکتی ہے، کہاں تک اس کو بتایا اور سنایا اور اپنا ہمدرد بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ بھی تھے تو عام قیدی، لیکن سمجھ گئے کہ یوسف مختلف انسان ہے۔ کہتے ہیں، نبئنا بتاویلی، ہمیں اس کا مطلب بتائیے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے، جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ خوابوں کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے، خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اور سچے خواب کے لیے ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، ضروری نہیں کہ بہت ایماندار اور متقی پرہیزگاری ہو، سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ دو لوگ کو مسلمان نہیں تھے، اور کر بھی کیا رہا ہے، خواب میں شراب کشید کر رہا ہے، لیکن اس کا بھی کچھ مطلب تھا۔ یوسف علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع اب ہاتھ آیا، اتنی مشقتوں کے بعد اللہ نے شاید وہی نبوت دی تھی، اب وہ پیغام پہنچانے لگے۔ اتنا عرصہ کام کر کے، اتنا عرصہ احسان کر کے اپنا ایک امیج بنایا۔ ہم صرف چار باتیں پڑھ کے مبلغ بن جاتے ہیں اور پھر ہماری کوئی سنتا نہیں، کیونکہ ہمارے رویے نہیں تبدیل ہوتے، ہمارے معاملات میں احسان نہیں آتا، لہذا ہماری تبلیغ بالکل بیکار اور بے اثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، علم کو آگے شیئر کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے محسن بننا بھی شرط ہے، اور محسن بننا کیا ہے، دوسروں کے برے رویے کے مقابلے میں ہر حال میں اچھا رویہ اختیار کرنا، کہ دوسرے آپ پر اعتماد کریں۔ جب تک آپ کا اعتماد کسی سوسائٹی میں نہیں ہوتا، لوگ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ اور یہ بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں شاید کسی کتاب کو پڑھ کے سنا دینا ہی درس و تدریس ہے اور تبلیغ ہے اور دعویٰ ہے، ادھر کی بات ادھر کوٹ کر دینا، ادھر کی ادھر کوٹ کر دینا، شاید یہی کرنے کا کام ہے۔ یہ تو صرف ایک مرحلہ ہے اور ظاہری مرحلہ ہے، لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بندگان خدا آپ سے مستفید ہوں تو آپ کو بھی مشکل حالات میں صبر کر کے محسن بن کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اگر واقعی آپ کا یہ جذبہ سچا ہو. اب یہاں وہ کہتے ہیں، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. کھانے کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بہت دیر تک یہ لیکچر ہمارے لیے اب شروع ہو گیا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے، ذالکما مما علمنی ربی، ربی یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے. انسانوں کی طرف نہیں منسوب کرتے، اور دیا بھی تو رب ہی نے تھا نا. ہمیں کبھی کوئی علم مل جائے، کوئی بات پتا ہو، لوگوں کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، ہی سیڈ شی سیڈ، بس بات ختم. ہمارا علم تو بس کوٹیشنز ہی ہیں. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے. تو پہلے ہی مرحلے پر رب کا تعارف کراتے ہیں، ان کو اپنے سے نہیں جوڑتے کہ ہاں تم سمجھو کہ میں بڑا عالم ہوں، اپنے روب میں تم کو لانا چاہتا ہوں، تم کو بتا کے. کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں. جب ہم لوگوں کے سامنے کسی چیز کو اپنی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں تو لوگ ہم سے مروب اور متاثر ہوتے ہیں، جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، پھر اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنا تعارف یہ نہیں کراتے کہ اچھا میں فلاں جگہ پیدا ہوا، پھر میرے ساتھ میرے بھائیوں نے سلوک کیا، اور میں بڑے مشکل مرحلوں سے گزرتا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ میری داستان کیا ہے، کیا بیتی مجھ پہ. کوئی ایسی باتیں نہیں. کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا. اب یہاں بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں اور دین کے حوالے سے ان کا ذکر کرتے ہیں. تو گویا اگر کسی کے علم سے استفادہ کرنا ہی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنا ایمان کتنا ہے اور اس کا تقویٰ کتنا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. شرک کی تردید، ہر پیغمبر نے ہر موقع پر شرک کی تردید کی. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل مخلوق میں الجھے رہتے ہیں. اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک وہ اللہ جو سب پہ غالب ہے. زیادہ اچھا کیا ہے، بہت سے خدا یا ایک جو سب پہ غالب ہے؟ یعنی اس میں لاجک بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں اپنی ایسوسیشن بھی، اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتا رہے ہیں کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں، یعنی اپنی سند بھی دے رہے ہیں کہ کن کی اولاد ہوں اور پھر کس کی بات پہنچا رہا ہوں اور کیا بات پہنچا رہا ہوں. چند لفظوں کے اندر سب کچھ سمٹ گیا. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، اب تردید بھی ہے ساتھ. دیکھیے کوئی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک ایک طرف تائید کے ساتھ غلط کی تردید نہ ہو. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اب یہ دیکھیے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ جانتے نہیں. اکثریت کی بات بتائی کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، میجورٹی کے پیچھے نہیں چلنا، وہ کرنا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر لوگ کس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے والدین ایسا کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہمیں یہ پسند ہے، یا میں ہوں یا ہم ہیں، اس کے باہر کوئی نہیں. تو جو لوگ صرف اپنی عظمتوں میں گم ہو وہ خدا کی عظمت نہیں پا سکتے. اللہ کی عظمت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی عاجزی، اپنے گناہ اور اپنے قصور نظر آئیں، اپنی غلطیاں نظر آئیں اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ ہو. تو اپنی گفتگوؤں پہ غور کیا کیجیے کہ زیادہ بات کس کی کرتے ہیں آپ، اپنی کرتے ہیں، اپنے خاندان کی کرتے ہیں، یا کوئی اور بھی خیر بھلائی کی کرتے ہیں؟ اے زندہ کے ساتھیو، بس اتنی بات کر کے اب تعبیر بتاتے ہیں. تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا. شاہ مصر کو شراب پلائے گا. یہ جو رب کا لفظ ہے یہ عام طور پر ہمارے یہاں اردو میں تو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی میں ربا یرب ربن کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا, پروان چڑھانا, کسی کی ضرورت پوری کرنا. تو عام طور پر بادشاہوں کے لیے یا بڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال. گھر کی عورت کو کہتے ہیں ربۃ البیت, جو گھر کا انتظام چلاتی, تو منتظم کے لیے بھی آتا ہے رب. تربیت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے, بات ختم. مختصر الفاظ میں کام ختم کر دیا. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا, یعنی عزیز مصر سے ذکر نہ کیا اس نے, اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. کیونکہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا سہارا لے لیا, کس کا؟ انسان کا, کہ جا کے تم میری سفارش کر دینا اور بتانا کہ میں کیسا ہوں, شاید وہ مجھے رہا کر دے, کیونکہ قید تو قید ہی ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بندے کو ہی بھلوا دیا جس نے جا کے آگے سفارش کرنی تھی. گویا کوئی انسان بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی سفارش کر نہیں سکتا, کرے تو اس کی سنی بھی نہیں جائے گی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. لہذا بندوں سے شکایت نہ کریں تو انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اگر ڈاکٹر ایک صحیح پرسکرپشن نہیں لکھتا تو اللہ کا اذن نہیں کہ ابھی آپ کو شفا ہو. اگر اس کو آپ کو مرض سمجھ نہیں آتا تو اللہ کا اذن نہیں کہ ابھی آپ کو اس مشکل سے نکالا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو بدع سنین, بدع عربی میں کہتے ہیں 3 سے 9 تک کو, کئی سال تک ان کو جیل میں رہنا پڑا.